بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہ اشعار ہیں جس کا عنوان ہے رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم. جب سے ہے میرے سامنے مولا کائنات دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم, دربار سے پوچھے کوئی دربار کا عالم. جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ, جب سے ہوا ہے خالق گلشن سے رابطہ, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم, گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم. شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی, شمس و قمر کی روشنی سب ماند پڑ گئی. جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم, جب سے دیا اللہ نے انوار کا عالم. دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو, دیکھو تو عاشقوں کی ذرا شان دوستو. رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم, رفتار کا گفتار کا کردار کا عالم. گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن. رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا عالم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محبوب رکھتے ہیں بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو, متطہرین. سید الانبیاء سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, 70 سے زیادہ شعبے ہیں ایمان کے. الایمان بضع و 70 شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ. ان میں سب سے اعلیٰ تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا جائے, یہ سب سے اعلیٰ شعبہ ہے. اور فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور سب سے چھوٹا شعبہ ایمان کا وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا, راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اس کا ہٹا دینا. اور راستے کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا کہ عام طور پہ راستوں میں کوئی چیز ایسی تکلیف دہ ہو تو اس سے تکلیف پہنچتی ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اگر کہیں اور ہو کوئی تکلیف دہ چیز تو اس کو نہ ہٹایا جائے, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ راستوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے, یا اس زمانے میں راستوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا, لہذا کہیں اور بھی کوئی چیز تکلیف دہ ہو اس کا ہٹانا بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. تو آج ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے تفریق کر لی پاکی اور صفائی میں, اور ہم نے پاکی کو تو کچھ اہمیت دی اور صفائی کو اہمیت نہیں دی, اس کو الگ سمجھا دین سے, حالانکہ دین کے اندر دونوں مطلوب ہیں, پاک رہنا بھی اور صاف رہنا بھی. یہ اس تفریق کا نتیجہ ہے کہ ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں پبلک ٹوائلٹس جو ہوتے ہیں بیت الخلاء, وہ جو سب کے استعمال میں ہوتے ہیں, ان کے قریب سے گزرنا مشکل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے, پاکی کا تو خیال رکھا تو استنجا کر لیا, لیکن صفائی کا خیال نہ رکھنے سے یہ نتائج آتے ہیں. اسی طریقے سے جو گھر کے ہی کیا پبلک ٹوائلٹس کیا گھر میں ہوں یا یعنی کسی ادارے میں ہوں, یعنی صرف پاکی کا خیال رکھنا کافی نہیں ہے, نظافت جس کو صفائی کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے, ورنہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. اور اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانا, گویا یہ دین کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, کسی کو تکلیف پہنچے حالانکہ یہ غلط ہے. اس لیے بعض لوگ بیت الخلاء میں جا کر وہ نجاست کو اچھی طرح صاف نہیں کرتے, استنجا کر لیا تو پاکی تو ہو گئی, اور یہ بیت الخلاء کو اچھی طرح صاف نہ کرنا, جس کے بعد جو کئی بعد میں کوئی آیا فراغت کے لیے اس کو تکلیف ہوئی, اس نے نجاست کو دیکھا تکلیف ہوئی, اب بدبو بہت زیادہ تھی اس سے تکلیف, تعفن سے تکلیف ہوئی, یہ دونوں باتیں ناجائز ہیں. ناجائز کیا, سیدھی سیدھی حرام ہے, ایذائے مسلم ہے, حرام ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کا بہت اہتمام فرمایا, بیت الخلاء میں فراغت کے بعد نجاست کو اچھی طرح بہایا جائے اور صاف کیا جائے. ٹھیک ہے تھوڑا سا پانی خرچ ہوگا, لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں پانی بہا کر صاف کیا جائے, پانی بھی زیادہ نہ بہایا جائے, جتنی طہارت کی ضرورت ہو, صفائی جس سے حاصل ہو جائے بس اتنا پانی بہانا مقصود ہے. حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل قبا کو بلایا, جب یہ آیات نازل ہوئیں فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, قبا مسجد قبا میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پا پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے عرض کیا کہ ہم لوگ ڈھیلے کے استعمال کے بعد, یعنی فراغت کے بعد ڈھیلا استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ڈھیلا استعمال کر لیا, فراغت کی ڈھیلا استعمال کر لیا, اس سے پاکی تو حاصل ہو گئی. اب یہ جو پانی استعمال کیا, یہ اس کی فضیلت ہے, پانی سے صفائی حاصل ہوئی, پاکیزگی حاصل ہوئی. تو پاک رہنا یہ ہے کہ آپ ناپاکی کے زمرے سے نکل آئیں, لیکن صاف رہنا الگ چیز ہے. اس لیے قرآن کریم نے اس صفائی کی تعریف کی, پاک تو سب ہو جاتے تھے, اس صفائی کی تعریف کی. فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جب غربت کا دور تھا, بہت سے صحابہ ملازم پیشہ تھے اور موٹے کپڑے پہنتے تھے, گرمی کے زمانے میں موٹے ہی کپڑے میسر تھے, وہی پہن کے آتے تھے, جس کی وجہ سے پسینے آتے تھے اور مسجد نبوی کی چھت بھی بہت نیچے تھی تو اس سے تعفن اور بو پھیلتی تھی. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے لیے جب سب آئیں تو غسل کر کے آیا کریں. اسی لیے ابتدا کے اعتبار سے جمعے کا غسل واجب تھا, واجب کیا گیا تھا, ضروری قرار دیا گیا تھا, اب سنت ہے لیکن اس وقت واجب تھا. اور بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو کر اس کو سنت قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاک تو ہو جاتے تھے سب, نماز پڑھنے آ رہے ہیں پاک تو ہے, لیکن وہ صفائی مقصود تھی, جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر کے آیا کریں, خوشبو لگا کر آیا کریں. مقصود کیا تھا اس سے کہ بو نہ پھیلے پسینے کی, اور اس بو سے کسی کو تکلیف ہوگی, اس تکلیف سے بچانا مقصود تھا. تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کس قدر صفائی کا, دیکھیں پاکی الگ چیز ہے, پاک ہو گئے جبھی تو نماز پڑھنے آئے, صفائی الگ چیز ہے, اس کا حکم دیا گیا. ہم کو ان دونوں میں تفریق کرنی ہوگی, سمجھنا ہوگا, فرق سمجھنا ہوگا اور دونوں پر عمل کرنا ہوگا. اسلام میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں, کوئی ایک چیز مطلوب نہیں ہے, دین کے اندر دونوں چیزیں مطلوب ہیں. جیسے پاکی مطلوب ہے, صفائی بھی مطلوب ہے. اطہور نصف الایمان یا اطہور شطر الایمان, اس کو بھی کہا گیا کہ پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اسی لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے جسم میں اتنی بو پائی جاتی ہو کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے کہ آس پاس کے جو نمازی, اس کے دائیں بائیں نمازی اس کی وجہ سے پریشان ہوں گے, تو امام, جو مسجد کا امام ہے, اس کو بھی اختیار حاصل ہے کہ اس کو بھیج دے, گھر بھیجے, اور اس کو بھی چاہیے کہ نہ آئے مسجد میں, نہ آیا کرے. اس کے لیے جماعت کی نماز ضروری نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے. ایسی منہ سے بدبو آتی ہے, اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ کسی سے کے منہ سے ایسی سخت بدبو آتی ہو کہ جب وہ نماز میں کچھ پڑھے تو آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہو. ایسے لوگوں کو بھی امام مسجد کا امام اگر باہر بھیج دے کہ جائیں آپ گھر میں نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے, اس کے لیے درست ہے, اگرچہ کہ اس مسئلے پہ عمل نہیں ہوتا. آپ اور ائمہ کو عمل اب اس وقت نہ کرنا ہی مناسب ہے, اگر کوئی اس طرح کیا جائے تو لوگ متنفر ہوں گے, دین کو تو سمجھتے نہیں لوگ, مسئلے تو نہیں سمجھتے, متنفر ہوں گے, دس کو اور کریں گے کہ یہ بہت ظالم امام ہے. تو دیکھیے حالانکہ وہ انتظامی مسئلہ ہے, وہ گناہگار نہیں ہے اگر اس نے ایسا کیا تو. یہ ہے صفائی ستھرائی کا اہتمام جس کی وجہ سے دین میں یہ احکام دیے گئے. ایسی جہاں مختلف جگہوں پر ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں, مثلا یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد کوئی ٹھوس چیز اس میں نہ ڈالیں, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گٹر لائن رک جائے اور نجاست نہ نکل سکے, پانی کی نکاسی نہ ہو سکے. یا کہیں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں ڈھیلے استعمال نہ کریں, تو وہاں پر ایسا کرنا ضروری ہے, ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ صفائی کا اہتمام ہو سکے. یا مثلا ہوائی جہازوں میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو اگر یہ بیسن استعمال کیا تو اس کے بعد استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر دیا جائے, یا کوموڈ استعمال کیا تو اس کے استعمال کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کی پانی کی نکاسی کر دی جائے, غلاظت کی نکاسی کر دی جائے. ان ہدایات پر عمل ضروری ہے. یا پیشاب کرنے کے بعد کسی نے اچھی طرح بہایا نہیں, جس کی بو سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوئی, یہ وہی ہے کہ استنجا تو کر لیا اس سے پاکی حاصل ہو گئی, لیکن پانی اچھی طرح نہیں بہایا جس سے بو دور نہ ہوئی اور وہ بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. بعد میں آنے والوں کو کیا, پاس کے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بعض اوقات اتنی بدبو ہوتی ہے. اگر یہ شعور بیدار ہو جائے کہ مجھ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرمایا کہ سارے کے سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو ادنا سی تکلیف نہ پہنچے. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, تمام عمر اسی احتیاط میں گزری. اسی طریقے سے بعض لوگ اب آج کل یہ بہت زیادہ رواج ہے پان کھانے کا, تو پان کھاتے ہیں, پان کی پیک تھوک دی کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں تھوکنا مناسب نہیں تھا, پھر اس کو دھویا بھی نہیں, صاف بھی نہیں کیا, اور دیکھنے والوں کو گزرنے والوں کو تکلیف ہوئی, یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے بلغم تھوک دیا لیکن اس کو بہایا نہیں, بعد میں جو کوئی گزرا وہاں سے اس کو تکلیف ہوئی, یا کوئی بیت الخلاء میں آیا غسل خانے میں آیا اس کو تکلیف ہوئی, یہ تمام چیزیں شرعاً ناجائز ہیں. لیکن ان چیزوں کا خیال نہ رکھے جانے کی وجہ سے خود ہمیں نقصان پہنچتا ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ہماری تو تلاوت کی کسی دن ناغا نہیں ہوتی, ذکر کی ناغا نہیں ہوتی, اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو کچھ بعض ایسے اعمال جن کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اس سے ہمارے انوارات ضائع ہو رہے ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے معتمم تھے، کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، تو ہمارے حضرت معتمم صاحب حضرت مولانا مظہر صاحب مدظ علوم ان کے استاد بھی تھے، تو ایک دفعہ میری حاضری ہوئی تو میں نے پیغام بھیجوایا کہ حضرت میں حضرت مولانا مظہر صاحب مدظ علوم کا شاگرد ہوں، میں حاضر ہوا ہوں اجازت حدیث کے لیے. مدرسے میں حضرت تشریف فرما نہیں تھے، میں گھر پہنچا اور پیغام بھیجا تو انہوں نے اندر بلوا لیا، بڑا اکرام فرمایا اور پھر وہ اجازت حدیث دی. واقعہ اپنا یہ سناتے تھے وہ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے تعلیم حاصل کی تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت نے ان کو ایک تھپڑ مارا تھا، اس کا واقعہ سناتے تھے کہ مجھے حضرت حکیم الامت نے تھپڑ مارا تھا. وہ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت کے یہاں اصول یہ تھا کہ بیت الخلاء کی چپلیں الگ ہوں گی، بیت الخلاء جانے کی چپلیں الگ مقرر تھیں، وہ وہاں سے پہن کے جائیں اور جو اپنی چپلیں ہیں وہ باہر اتاریں. تو حضرت فرماتے ہیں میں کھیل کود کر آیا تھا اور چونکہ بچہ تھا اس لیے وہ جو اپنی جو چپلیں تھیں انہی کے ساتھ مجھے بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، تو میں وہی چپلیں لے کر بیت الخلاء میں چلا گیا. حضرت حکیم الامت کو پتا چلا اور مجھے اور تحقیق فرمائی، تحقیق پر میرا نام آیا کہ میں نے کیا ایسا. تو حضرت نے تھپڑ مارا اور یہ فرمایا، یہ سر پہ ہاتھ مارے، تین مرتبہ چپت لگائی اور فرمایا جس کو دیکھو نواب بن جاتا ہے، جس کو دیکھو نواب بن جاتا ہے، یہ الفاظ فرمائے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی تربیت تھی کہ دیکھو یہ صفائی کا اہتمام نہایت ضروری ہے، ورنہ کیا اس میں باہر کی چپل پہن کے چلے گئے یا اس چپلیں مخصوص کی جا رہی ہیں، صفائی کا اہتمام ہے. اور دین کے اندر جس طرح پاکی کا اہتمام مطلوب ہے، صفائی کا اہتمام بھی مطلوب ہے. کوڑا کرکٹ ڈال دیا جس کی وجہ سے بو بھی پھیل رہی ہے اور برا بھی لگ رہا ہے، راستے میں گھر کے آگے پھلوں کے چھلکے پھینک دیا. پھل کے چھلکے کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی پھل کے چھلکا کسی کو لگ جائے، اس کی تری لگ جائے تو کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، لیکن صفائی کے خلاف ہے کہ اس کو نامناسب جگہ پہ پھینک دیا، مناسب جگہ پہ ڈالا نہیں. اسی طریقے سے قربانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد اس کی جو آلائشیں ہوتی ہیں وہ لوگ ڈال دیتے ہیں، جہاں بس موقع لگا وہیں ڈال دیا اور چھوڑ دیا کہ آئے گا کوئی خاک روب وغیرہ آئے گا وہ اٹھائے گا، یا حکومت کی گاڑیاں آئیں گی وہ اٹھائیں گی. اس عرصے میں جو تکلیف ہوگی لوگوں کو گزرنے میں اور یہ برا لگے گا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اسی طریقے سے جو ریل کا نظام ہے ہمارا، اس کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جب ریلوے لائن پر کھڑی ہوئی ہو، چل نہ رہی ہو، کھڑی ہوئی ہو، اس وقت بیت الخلاء کا استعمال ممنوع ہے ان کے یہاں. یہ ہدایات جو دی گئی ہیں یہ صفائی ستھرائی کے لیے دی گئی ہیں، اور اس وقت اس کی پابندی ضروری ہے، لیکن اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، لہذا کھڑی ہوئی ٹرین میں بعض لوگ فراغت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو ہدایات لکھی جاتی ہیں یہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، بس جو چاہو کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہماری تربیت تو یعنی صفر درجے میں ہے, تربیت تو ہماری ہے ہی نہیں. ہاں تعلیم بہت ہے, کوئی ایم اے ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے بی ای کیا ہوا ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن جہاں پہ بی ای کرایا جاتا ہے, جہاں پہ ماسٹرز کرایا جاتا ہے, وہاں بیت الخلا جا کے دیکھیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدارس میں جب جاتے تھے تو تین چیزیں دیکھتے تھے, نمبر ایک بیت الخلا, نمبر دو دارالاقامہ ہاسٹل دارالاقامہ وہ دیکھتے تھے, اور نمبر تین جہاں کھانا کھاتے ہیں بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے. فرماتے تھے میں اس سے اندازہ لگاتا ہوں کہ کتنی تربیت ہے, بس یہی تین چیزیں ہیں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے, یہاں فراغت کرنے والے, یہاں کھانا کھانے والے, یہاں آرام کرنے والوں کی تربیت کیا ہوئی ہے. یہ تین چیزیں دیکھتے تھے, اس سے اندازہ ہو جاتا تھا. ایک دفعہ مجھے یاد ہے جب ہم طالب علم تھے تو حضرت تشریف لائے ہندوستان سے, اسی وقت پہنچے تھے ایئرپورٹ سے, اور وہاں خانقاہ گلشن اقبال میں, اور پھر فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ کر, اور فرمایا چلو بھائی میں بیت الخلا دکھاؤں مجھے. اور بیت الخلا تھے بھی اوپر, اوپر تشریف لے گئے اور اپنی چھڑی سے ایک ایک دروازہ کھولا. تو باقی تو بیت الخلا صحیح تھے الحمدللہ, صفائی ستھرائی تھی. ایک بیت الخلا میں ایسا تھا کہ نجاست کو بہایا تو گیا تھا لیکن اچھی طرح صاف نہیں کیا گیا تھا, تھوڑی سی نجاست لگی رہ گئی تھی. حضرت نے اس کو دیکھا, فرمایا یہ کیوں ہے, ایسا کیوں ہے, یہ بتایا کیوں نہیں گیا طلبا کو کہ تھوڑی سی نجاست بھی جو لگی رہ گئی, تکلیف تو ہوگی بعد میں آنے والے کو جب وہ دیکھے گا, اور یہ تکلیف ہی تو جائز نہیں ہے پہنچانا. آج ہی میں کیونکہ سفر سے واپسی ہوئی ہے, ابھی کچھ وقت پہلے ہی سفر سے واپسی, دوپہر کو سفر سے واپسی ہوئی, تو وضو کرنے کے لیے بیٹھا نماز سفر کے دوران. جس جگہ میں وضو کرنے کے لیے بیٹھا وہاں کسی نے نسوار کا اتنا بڑا ٹکڑا تھا وہ ڈال دیا تھا. وہ نسوار ڈال کے اور اس کو بہایا نہیں, اور یہ سمجھا کہ بس وضو کیا ہوگا نماز پڑھ لی ہوگی. ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے, کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اب بعد میں کوئی آئے گا وضو کرنے بیٹھے گا, اس کو تکلیف ہوگی, وہ دیکھو یہ نسوار کا جو ایک وہ ٹکڑا وہ وہاں موجود ہے. اب اس میں کیا حرج تھی کہ اگر اس کو منہ سے نکالا گیا تھا تو بہا دیا جاتا, اس میں کوئی خاص محنت بھی نہیں تھی. لیکن چونکہ ہم نے پاکی کو تو سمجھا کہ پاک ہونا بہت بڑی چیز ہے, صفائی کو کوئی اہمیت نہ دی. اور اس صفائی کے نہ ہونے سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا. اسے قربانی کے بارے میں یاد آیا کہ لوگ خون ہوتا ہے اس کو نہیں بہاتے, خون قربانی کے جانور کا خون ہے وہ نہیں بہائے, آلائشیں ہیں وہ وہیں چھوڑ دی, کھال کے ٹکڑے ہیں وہ وہیں چھوڑ دیے, اس کی اچھے طریقے سے اس کو ٹھکانے نہیں لگایا, مناسب جگہ پہ اس کو رکھ دیا جاتا تاکہ وہاں سے صفائی ہو جاتی. تو یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بتانے کی بات تو نہیں ہے لیکن میں بتاتا ہوں کہ میں بیت الخلاء میں بیٹھ کے کیا کرتا ہوں. تو فرمایا کہ میں جب بیت الخلاء میں فراغت کے لیے بیٹھتا ہوں تو وہاں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا, اس وقت بھی میں لوٹے کو دھو لیتا ہوں اور آس پاس کی جگہ کو اچھی طرح صاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. یہ کیا چیز تھی؟ لوٹے کا دھو لینا اور آس پاس کی جگہ کو صاف کر لینا اگر وہاں کوئی مٹی وغیرہ یا گرد ہو، یا تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ اگر کوئی کسی نے پھینک دی، نجاست پھینک دی یا کوئی چیز ڈال دی ایسی، تو اس نے تو ڈال دی، کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ چلو بھائی اس نے تو صفائی نہیں کی، ہم کر دیں، ہم اس کو صاف کر دیں. تو ہم بھی نہیں کرتے، وہ پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ وہیں پہ وہ گندگی پڑی رہتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر فرما رہے تھے، تو ایک ہندو بابو جی بھی ان کے ساتھ تھے، اس میں کتاب میں لکھا ہوا جینٹل مین، ان کے ساتھ وہ سفر کر رہے تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ بیت الخلاء گئے اور بیت الخلاء میں فراغت حاصل کرنے کے بجائے منہ بناتے ہوئے واپس آئے، ان کا منہ بھی بنا ہوا تھا، حضرت سمجھ گئے. اور جا کر دیکھا بیت الخلاء کو، وہاں پہ نجاست تھی اور پانی تھا نہیں، تو حضرت نے وہ جو سگریٹ کے اور ماچس کے ڈبے کچھ اکٹھے کیے اور ان سے نجاست کو صاف کیا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ نجاست کو صاف کیا. اور پھر آ کر ان کو بتایا کہ آپ تشریف لے جائیے، بیت الخلاء صاف ہو گیا ہے. تو وہ جلدی سے گئے کیونکہ ان کو تو تقاضا تھا شدید، تو گئے. فراغت کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا جناب کی یہ ذرہ نوازی ہے جو سمجھ سے باہر ہے، جناب کی یہ ذرہ نوازی ہے جو سمجھ سے باہر ہے. یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خدمت کا ان میں جذبہ تھا بہت. ایک ہندو کے ساتھ انہوں نے یہ اکرام کیا، ایک ہندو کا اکرام کیا. یہ ہمارے آس پاس تو الحمدللہ مسلمان رہتے ہیں، سب ایمان والے رہتے ہیں، تو ان کا اکرام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے اور کس قدر صفائی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے جو ہوائی جہازوں میں، بسوں میں اور دیگر سواریوں میں لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی منع ہے. یہ سگریٹ نوشی منع ہے کیوں لکھا جاتا ہے؟ جو کوئی سگریٹ نوشی کرے گا اس سے دھواں پھیلے گا، بدبو پھیلے گی، بو پھیلے گی اس کی سگریٹ کی، اور اس سے تکلیف ہوگی. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے. الرجی ایک ایسی بیماری ہے کہ اس میں تھوڑی سی بو بھی وہ نقصان پہنچاتی ہے. تو اگر کسی نے ایسے مواقع پر لکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی پی رہے ہیں، تو ایسا کرنا جائز، شرعاً جائز نہیں ہے. بھائی ایسی چیز کی عادت کیوں ڈالی؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایسی چیز کی عادت کیوں ڈالی؟ عادت ہی نہیں ڈالنی چاہیے تھی. پھر اس کو ایسی جگہ پینا جہاں ممنوع بھی لکھا ہوا ہے کہ یہاں نہ پی جائے سگریٹ، اور پھر بھی پی جا رہی ہے، آس پاس کے لوگوں کو سانس لینے میں مشکل ہے، تکلیف ہو رہی ہے. کسی کو الرجی نہ بھی ہو، سانس لینے میں اس کو مشکل ہوگی، اس کی بو جائے گی، دھواں جائے گا، اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. ایسے ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پارکنگ کرنا منع ہے، پارکنگ منع ہے، لیکن جہاں اور پی لکھا ہوتا ہے اس میں کراس لگا ہوتا ہے، وہ پھر بھی لوگ وہیں پہ کرتے ہیں پارکنگ. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن غفلت ہے، لاپرواہی اور غفلت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے اور کوئی جگہ تلاش کر کے پارکنگ کی جگہ مل سکتی تھی، لیکن بس وہیں کھڑی کر دی جہاں ممانعت لکھی ہوئی ہے. تو مطلب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی دین ہے، اس کا تعلق بھی دین سے ہے، یہ دین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. پان کی پیک تھوک دی راستے میں، میں تو یہ ایئرپورٹس پہ اور یہ ریلوے اسٹیشنوں پہ آپ دیکھ لیجئے جو پودوں کے گملے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس لیے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہم پان کی پیک تھوکیں، اس میں پان کی پیکیں تھوکی ہوئی ہوتی ہیں. دیوار کا کونا ہوتا ہے وہ لال ہو جاتا ہے پان کی پیکوں سے، وہ کوئی تھوکنے کی جگہ تھوڑی ہے، لیکن وہ جو جہاں دو دیواریں آ کر ملتی ہیں کونا ہوتا ہے، اس میں بیچ میں درمیانی جگہ ہوتی ہے، اس میں لوگ اس کو رنگین کر دیتے ہیں. اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں لوگ جوتوں کے ساتھ یا چپل کے ساتھ نہیں چلتے، ننگے پیر یا موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس حالت میں وہ چلتے ہیں، وہاں چھالیاں پھینک دیتے ہیں، چھالیاں کھا کر وہیں پھینک دی، اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ پیر میں چبھتی ہے. اور بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائبیٹک شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ زخمی ہو، ان کے پیر زخمی ہو جائیں تو پیر کا جو زخم ہے شوگر والوں کے لیے یہ انتہائی مضر ہے. بعض اوقات یہ نوبت آتی ہے کہ پیر کاٹنا پڑتا ہے، لیکن لوگوں کو احساس نہیں کہ ہم یہ کر کے آ رہے ہیں، چھالیاں وہاں پھینک دی. اس سے اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی شوگر والا آیا اور اس کا پیر زخمی ہوا، اور خدا نہ خواستہ یہ نوبت آئی کہ اس کا پیر کاٹنا پڑا، ذمہ دار کون ہے؟ کس کے اوپر گناہ گیا؟ یہ اسی کے اوپر گیا جس نے یہ چھالیاں پھینکی یا کوئی ایسی چیز پھینکی جس سے وہ مار ڈال دی، جس سے وہ زخمی ہوا. مکان کی تعمیر کراتے ہیں لوگ، وہ مکان کی تعمیر تو ہو رہی ہے وہاں، وہ اب کیلے ہیں وہاں، کیلے وہیں ڈال دیتے ہیں، اس کا کوئی اہتمام، مزدوروں کو بھی کچھ نہیں کہتے. چلو بھائی آپ مزدوروں کو پابند کریں، جو کام کرنے والے ہیں ان کو پابند کریں گے. وہاں لوگوں کی گاڑیوں کے پنکچر ہو جاتے ہیں، وہ کیلے ان کو ٹائر میں گھستی ہیں، پنکچر ہو جاتے ہیں. ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے، وہ کسی کام سے جا رہا ہے، اس کا ایک ڈیڑھ گھنٹہ اس میں برباد ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنے معاشرے کو جہنم کا نمونہ بنا کے رکھ دیا. انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں اور ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، یہ کوئی بات نہیں ہے. کیسے یعنی جب تک اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں تو ہم کیسے صاحب نسبت بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ کی نسبت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور بس اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میرے اس عمل سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بس یہ خلاصہ ہے تصوف کا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو قیدی آئے جنگ میں کفار کے، ان کو باندھا گیا تھا رسیوں سے، تو رسیوں سے وہ کیونکہ کس کر باندھا گیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اتنی تکلیف بھی، حالانکہ دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے تھے، لیکن آپ کو ان پہ بھی رحم آیا، یعنی ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اور فرمایا ایک عورت کو، بنی اسرائیل کی ایک عورت کی کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، وہ بظاہر نیک عورت تھی، نمازیں پڑھنے والی عورت تھی، نیک عورت تھی، لوگ اس کو نیک سمجھتے تھے، لیکن اس نے ایک بلی پالی تھی، اس کو باندھا اور اس کو باندھے ہی رہنے دیا، اس کا بندہ ہی رہنے دیا، نہ اس کو آزاد کیا کہ وہ جائے جہاں جائے پانی وغیرہ پی لے، نہ اس کو کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز اس نے دی، نہ پانی پلایا، جس کی وجہ سے بھوک اور پیاس سے وہ مر گئی وہ بلی. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی پاداش میں اس کو جہنم میں ڈالا، ایک جانور کو تکلیف پہنچانے پر جہنم میں ڈالا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے نا ہم کو، ایسی تو نہیں دی، خالی قصہ سنانے کے لیے دی یا اس لیے دی کہ ہم ایسا نہ کریں کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں؟ کسی جانور کو تکلیف پہنچانا بھی ہمارے ہاں منع ہے، منع فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوسرا پہلو وہی ہے، مشہور واقعہ ہے، بخاری میں ہے، مشکات میں ہے، کہ ایک وہ فاحشہ عورت وہ جنگل سے گزر رہی تھی اور ایک کتا کنویں کے کنارے کھڑا ہوا تھا پیاس سے. وہ جو کچھ کر سکتا تھا وہ اس نے کر لیا، کنویں کے کنارے آ کے کھڑا ہو گیا، پیاس سے وہ ہانپ رہا تھا. تو اس نے اپنا چمڑے کا موزہ تھا اس پہنی ہوئی تھی، چمڑے کا موزہ اس نے اتارا اور اپنی اوڑھنی کو اس نے رسی بنا لیا اور اس میں باندھ کے پانی نکالا. اس سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کیا بات ڈالی، کس طرح اس نے پانی نکال لیا، کیا تدبیر اس نے اختیار کی، پانی نکال لیا اس نے اور پانی کتے کو پلا دیا. وہ پیاس سے مرتے مرتے بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل فرما دیا. یہ دونوں پہلو ہیں کہ راحت پہنچائی کتے کو، اس پر سارے اس کے گناہ معاف اور اس کو جنت میں داخلہ مل گیا. اور ایک نیک عورت ہے اور وہ اس نے ایک بلی کو تکلیف پہنچا دی، وہ جہنم میں چلی گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے، دو عورتیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو نماز روزہ تو اتنا نہیں کرتی، یعنی نوافل اور صدقات، نفلی صدقات کا، نفلی نمازوں کا اتنا اہتمام نہیں کرتی، لیکن اس کے پڑوسی اس سے امن میں ہیں. آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، یہ جنتی ہے. بے شک نماز روزہ اتنا نہیں کرتی، نفلی نمازیں نہیں پڑھتی، نفلی صدقات، نفلی اعمال اتنا نہیں کرتی. اور دوسرا یہ فرمایا، ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ نوافل تو بہت پڑھتی ہے، نفلی صدقات، نفلی نمازیں بہت پڑھتی ہے اور نفلی اعمال کا بھی بہت اہتمام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں. فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یہ عورت جہنمی ہے. ایسے تو نہیں فرمایا، یہ وہی اصل جز اس کا وہی ہے، تکلیف پہنچانا. اب ہم سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، ہمارے پوری زندگی جو ہم گزارتے ہیں صبح سے رات تک کی، ہمارے کون کون سے عمل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. ایک چیز کہیں پہ استعمال کرنے کے لیے لی، یہ تو ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے، وہ استعمال کر کے وہیں ڈال دی، اب دوسرے کو اس کی ضرورت پڑی وہ تلاش کر رہا ہے، بھائی کہاں ہے اس، وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پوچھتا پھر رہا ہے، بھائی وہ جگہ، وہ چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے. یہ تکلیف جو پہنچی، میں ان سے ملا، چودھری عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اب تو انتقال ہو گیا، تو حضرت کے ساتھ ہم گئے تھے، وہ رحیم یار خان کا سفر ہوا تھا، تو ایک ہفتے کا وہ سفر تھا. بہت اس سفر میں بڑے انوارات اور بڑی برکتیں ملی. تو تین دن ہم ان کے یہاں مہمان رہے، چودھری عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ اور ان کے ایک بھائی تھے، بڑے بھائی. یہ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ تھانوی ہیں، یعنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے خاص محبت رکھتے تھے. تو پہلی ملاقات میری ان سے ہوئی وہاں جا کے، پہلے تو نام سنا تھا حضرت کے ساتھ رہتے ہوئے، پھر جب وہاں سفر ہوا تو ملاقات ہوئی، تو وہ اتنی انہوں نے شفقت فرمائی، کہنے لگے کہ بس اب آپ کو میں لے کے جاؤں گا، ہمارا مدرسہ بھی ہے وہاں، بچوں کا امتحان آپ کو لینا ہے. تو اس میں بات چیت کے دوران انہوں نے مختلف باتیں بتائیں، ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہمارے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے تو مجھے الحمدللہ کسی لائٹ جب چلی جائے اور اندھیرا ہو جائے، رات کا وقت بھی ہو، تو مجھے الحمدللہ کوئی چیز تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر چیز کی جگہ مقرر ہے، میں جا کے وہاں ہاتھ لگاتا ہوں وہ چیز مل جاتی ہے مجھے. یہ بات بھی فرمائی کہ بات چیت کے دوران یہ بھی فرمایا کہ آج تک دکان میں جاتا ہوں تو دکان کی چابیاں ڈھونڈنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑی، یہ چابیاں کہاں گئی، ایک جگہ مقرر ہے بس وہاں میں رکھ دیتا ہوں. اور فرمایا کہ میں نے یہ بات حضرت تھانوی کے ملفوظات میں پڑھی ہے اور ملفوظ سنایا کہ ہر چیز کی جگہ مقرر کرو اور اس کو استعمال کرنے کے بعد چاہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے اس کو وہیں جا کے رکھو جہاں اس کی جگہ ہے، چاہے تمہیں تکلیف کتنی ہو جائے وہیں رکھو جا کر. اور جو آخری رات گزاری ہے حکیم الامت نے اس دنیا کے اندر، آخری رات، اگلی رات انتقال ہو گیا حضرت کا، وہ اس دنیا میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی آخری رات تھی، اس کا واقعہ سنیے. یہ بھی میں نے چودھری عنایت اللہ رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی، اہلیہ محترمہ موجود تھی، پیرانی صاحبہ، ان کو نہیں اٹھایا خود کہ ان کی نیند خراب ہوگی، خود تشریف لے گئے اور اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ زمین پر گھسٹتے ہوئے گئے، چل نہیں سکتے تھے، زمین پر گھسٹتے ہوئے گئے اور گھسٹتے ہوئے بھی اس طرح گئے کہ آدھے راستے میں ٹھہرنا پڑا سانس لینے کے لیے. اس طرح راستہ طے کیا اور ظاہر ہے کہ صحت خراب اور انتہائی مرض کی شدت، اس کی وجہ سے اچھا پھر واپس تشریف لائے، واپس بھی اسی طرح فراغت کے بعد واپس تشریف لائے، وہ بھی اسی طرح گھسٹتے ہوئے آدھے راستے میں آرام کیا، پھر اپنے بستر تک پہنچے. بستر پر پہنچے ہیں اس طرح کر کے اتنی مشقت سے، یاد آیا کہ لوٹا جو ہے وہ اس کی مقررہ جگہ پہ نہیں رکھا، مرض کی شدت تھی اور اس کی وجہ سے کچھ دھیان نہ رہا. پھر اسی طریقے سے واپس تشریف لے گئے گھسٹتے ہوئے آدھے راستے میں، حالانکہ وہ بیت الخلاء کتنا ہوگا، اور چونکہ لوٹا مقررہ جگہ پر نہ ہو تو تھوڑا وہیں ہوگا کہیں پر، ایک بیت الخلاء کتنا ہوتا ہے، تو ہاتھ بڑھا کر یا ایک ہاتھ قدم اٹھا کے وہ لیا جا سکتا تھا اگر کوئی بعد میں جائے. حضرت کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اتنی تکلیف بھی کسی کو پہنچے حضرت کو گوارا نہیں تھی، تو دوبارہ گئے اسی طریقے سے، آدھے راستے گھسٹتے ہوئے گئے، آدھے راستے میں قیام فرمایا، تھوڑا سا رکے، پھر گھسٹتے ہوئے گئے اور لوٹے کو اس کی جگہ پہ رکھا اور پھر اسی طرح واپس آئے گھسٹتے ہوئے، آدھے راستے میں رک کر پھر اپنے بستر پہ پہنچے. نام تو ہم لیتے ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت تھانوی ایسے ہی نہیں بن گئے تھے، جو آج تک ان کا نام ہم زندہ ہے، ہم نام لے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ان کا اتنے زمانے کے بعد، وہ ایسے ہی نہیں بن گئے تھے، یہ ان کے اعمال تھے، یہ افعال تھے. کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے میری ذات سے. اب ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے ہم، کون کون سی ہماری چیزیں ہیں جس سے کھانا کھایا پلیٹ صاف نہیں کی، گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ جو دھو رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری عادت بن چکی ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کس کس عمل سے ہمارے گھر والوں کو، ہمارے آفس کے لوگوں کو، اور ہمارے راہگیروں کو جو ہم گزرتے ہیں وہاں سے ان لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، عام لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ ہم جائزہ لیں کہ ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو، جو کولیگس ہوتے ہیں، دفتر کے ساتھی ہوتے ہیں یا گھر کے لوگ رہنے والے، ان کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہمارے کسی عمل سے، دفتر والوں کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی. اگر ہم کہیں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو وہاں جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہمارے کسی عمل سے، کہ کوئی ہمارا عمل ایسا ہو جس کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہو، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے تو فوری طور پہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، مشقت اٹھا کر اس کی اصلاح کی جائے اور اس کو درست کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بتاتے تو نہیں، کہتے تو نہیں ہے کہ یہ بھائی تکلیف پہنچ رہی ہے، ظاہر ہے وہ کہیں گے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہتے کہ ان کو محسوس ہوگا، برا مانیں گے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، تو وہ دل ہی دل میں کڑتے رہتے ہیں. یہ دل ہی دل میں ان کا کڑنا، یہ بھی تو گناہ ہو رہا ہے، اس میں بھی تو ہمارا ہی قصور ہے. تو اس لیے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ ایک دعا ہم کو یہ بھی مانگنی چاہیے اللہ ہمارے عیب ہم پہ کھول دے, اس دعا کا اہتمام کریں اللہ ہمارے عیبوں کو ہمارے اوپر کھول دے. جب تک ہم پہ ہمارے عیب نہیں کھلیں گے ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اللہ ہمارے عیب ہم پہ کھول دے, ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم کن کن باتوں میں مبتلا ہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی شاید عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سب سے بڑا کشف یہ ہے کہ آدمی پر اپنے عیب کھلنے لگے کہ میں کن عیبوں میں مبتلا ہوں, یہ سب سے بڑا کشف ہے. یہ مانگنا چاہیے اللہ تعالی سے. جب ہم یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے عیب کھولیں گے ہمارے اوپر. دیکھو تم اس میں بھی مبتلا ہو, تمہارے اندر یہ خرابی بھی ہے, تمہارے اندر یہ خرابی, تمہارے اس عمل سے فلاں کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, اس کو درست کرو. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ پھر محروم نہیں رکھیں گے, اللہ دیں گے ہمیں, بتائیں گے, رہنمائی فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, پورے دین پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے, اہتمام نصیب فرمائے, اور سب کو راحت پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور ہمت نصیب فرمائے, تکلیف سے بچنے کی اور بچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.